نظام بھی وہ نظام ہے جو روحانیت، تہذیب اور انسانی زندگی کے اس گمشدہ عنصر کو انسانی زندگی کے ماحول میں واپس لانا چاہتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر یہ دونوں ہی ایک مشکل کام ہیں اور اس کے بہت سخت مخالف موجود ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کا دنیا میں فائدہ جنگ شروع کرنے سے وابستہ ہے، وہ اس کے خلاف ہیں۔ سیکس کو فروغ دے کر دنیا میں پیسہ کمانے والے تمام لوگ اس کے خلاف ہیں۔ وہ تمام لوگ جو قوموں کی اہم دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کے لیے اقتدار حاصل کرنا اصل مقصد ہے، اس کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مضبوط مخالفین موجود ہیں اور رہیں گے۔ ہمیں اسی کے ساتھ ہی اسلامی انقلاب کی کامیابی اور عشر فجر کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، تواضع اور انکساری زینت ہے جو انسان کے دکھانے سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تواضع انکساری کی ایک علامت جس کے پاس سے گزرو اسے سلام کرنا اور مجلس میں نچلے مقام پر بیٹھنا ہے۔ مقاصد کے حصول میں جلد بازی اور آسائش کی خواہش انسان کو مجبور کرتی ہے کہ جھوٹ بولے، لیکن جھوٹ عارضی فائدہ تو شاید دے دے، لیکن اس کا اعتبار اور اعتماد ختم کر کے دائمی نقصان پہنچاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جھوٹ انسان کو دیگر بیماریوں میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ تمام برائیاں ایک گھر میں رکھ دی گئی ہیں اور جھوٹ کو اس کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ اکثر لوگ اس میں اعظم تلاش کرتے پھرتے ہیں تاکہ اس کا واسطہ دے کر اپنی حاجتیں طلب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم اعظم سے اس سے زیادہ نزدیک ہے جتنی آنکھ کی سیاہی سے اس کی سفیدی۔ انسان عام طور پر برے دوستوں سے نقصان ہی اٹھاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کو فاسد اور شریر طبیعت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اچھے دوستوں کی رفاقت، میل جول اور ان کے ساتھ کام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھے دوستوں کی پاک و پاکیزہ طبیعت نہ صرف یہ کہ انہیں نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ بہت سے نقصانات سے محفوظ رکھتی ہے۔ نادان انسان ہمیشہ غصے کو اپنے سر پر سوار رکھتا ہے اور یہی چیز باعث بنتی ہے کہ اس کا سکون مٹ جاتا ہے، جبکہ بردبار انسان غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اور صبر اور حلم کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے سر پر سوار نہیں ہونے دیتا، اسی لیے وجہ سے ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ ایک نیک تینت اور بدتینت انسان میں فرق یہ ہے کہ کریم اور نیک تینت شخص کسی کے احسان کو فراموش نہیں کرتا اور اپنے ساتھ کی جانے والی نیکی کا جواب محبت سے دیتا ہے، لیکن پست فطرت اور بدتینت شخص احسان فراموش ہوتا ہے اور احسان کا غلط مطلب لیتا ہے۔ کریم انسان کی خدمت میں اس کے نزدیک محبوب بنا دے گی اور پست فطرت انسان کی خدمت میں اس کے نزدیک پست کر دے گی۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے۔ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور امریکی قبضے کی سخت مخالفت کرتے ہیں ایران۔ ایران کسی بھی صورت میں جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، عراقچی۔ فلسطینیوں کو غزہ سے جبری برطرف کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ۔ اور اب روزنامہ کیہان کی بعض سرخیاں۔ پزشکیان اور ٹرمپ کے درمیان ملاقات حکومت کے ایجنڈے میں نہیں ہے، ایرانی نائب صدر۔ شیخ نعیم قاسم لبنان میں رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے منتخب۔ اور ایرانی بحری جنگی جہاز پاکستان کی کثیر الملکی بحری مشق میں شرکت کرے گا۔ اور سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کی جانب۔ اخبار جسارت نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں، مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق چار پاکستانیوں کی لاشیں پاکستان پہنچا دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کسی کو کوئی خطر سال نہیں کیا، اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کا انکشاف۔ غزہ اسرائیلی حملوں میں مزید تین فلسطینی شہید۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان نے اتحادی حکومت بنانے کی تجویز دے دی۔ یوم یکجہتی کشمیر پر کراچی میں جماعت اسلامی کی ریلی، بھارت کے غاصبانہ قبضے کی مذمت۔ ٹرمپ کی شکست خدا صہیونیت کو سہارا دینے کی کوشش، منہ کی کھائیں گے حافظ نعیم الرحمن۔ اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ پرنس رحیم الحسینی آغا خان پنجم اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا مقرر۔ فلسطین میں قبضے کا کوئی بھی منصوبہ قابل قبول نہیں، او آئی سی کے امریکی صدر کے بیان کی مذمت۔ اور اب اخبار جنگ کی بات سرخیوں پر ایک نظر۔ پاک چین مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، صدر زرداری شریک۔ بلاول بھٹی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے میں شرکت۔ بنگلہ دیش، ہزاروں مشتعل مظاہرین نے شیخ حسینیہ واجد کے گھر کو آگ لگا دی۔ غزہ پر قبضے کا اعلان، چین، روس، یورپ و عربوں کا سخت رد عمل۔ معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ اور پی کا ترمیمی ایکٹ کا عدم قرار دینے کی درخواست، وفاقی حکومت اور فریقین کو نوٹس جاری۔ اور سامعین، اخبار جنگ نے اداریہ تحریر کیا ہے، عنوان ہے پاک فوج کا عزم۔ اخبار لکھتا ہے پاک فوج کے ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار رہنے کے اعلان کی صورت میں یہ عزم اور انتباہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے کہ عساکر پاکستان ملکی خود مختاری اور دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ بھرپور جواب دے گا۔ بھارتی وزیر دفاع اور آرمی چیف کی طرف سے ماضی میں وقتاً فوقتاً آتے رہنے والے دھمکی آمیز بیانات کی طرح، حال ہی میں آئی گیدڑ بھبکیوں، نئی دہلی کی طرف سے بڑے پیمانے پر اسلحے کی خریداری، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے آنے والے دراندازوں کے اسلحی، مالی اور فنی انعات کے تناظر میں مذکورہ عزم و انتباہ کا بار بار دہرایا جانا خطے کے امن کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ صورتحال 1947 میں برطانوی ہند کی دو آزاد ملکوں پاکستان اور بھارت کی صورت میں تقسیم کے وقت سے جاری ہے۔ برٹش انڈیا میں رہنے والے دو بڑے مذہبی گروپوں کے اختلافات دور کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور موہن داس کرم چند گاندھی جی کی سطح کے چوٹی کے رہنما یہ وژن رکھتے تھے کہ دونوں ممالک امریکہ اور کینیڈا کی طرح امن و تعاون کے ساتھ مل جل کر ترقی کی راہیں طے کریں گے، مگر بھارتی قیادت میں موجود انتہا پسند اور توسیع پسندوں کی سوچ کا نتیجہ مسلمانوں کے بڑے قتل عام کے علاوہ پاکستان سے الحاق کرنے والی ریاستوں حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، منادر، مانگرول پر بزور طاقت قبضے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ کشمیر پر بھی بھارت نے ایک فرضی معاہدے کے نام پر قبضہ کرنا چاہا، مگر ریاستی عوام کی مسلح مزاحمت اور قبائلی عوام کی اہانت نے پاسا پلٹ دیا اور ایک حصہ آزاد کشمیر کی صورت میں بھارتی قبضے سے محفوظ ہے۔ اس باب میں تفصیل سے بچنے کے لیے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ریاستی عوام کی مسلح مزاحمت کے سامنے اپنی فوج کے ہتھیار ڈالنے کے خطرے کو سامنے دیکھ کر بھارت جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ میں گیا، جس کی قراردادوں کے مطابق عالمی ادارے کی زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ریاست کے لوگ پاکستان اور بھارت میں سے کس کے ساتھ انضمام چاہتے ہیں۔ بھارت کے بعد میں منکر ہونے کے باعث رائے شماری تا حال نہیں ہو سکی، جبکہ ہتھیاروں کی ایسی دوڑ شروع ہو گئی جس میں مسئلہ کشمیر ایٹمی فلیش پوائنٹ بنا نظر آتا ہے۔ یہ مسئلہ دونوں پڑوسی ملکوں، خطے بلکہ عالمی امن کے لیے اس وقت تک خطرہ بنا رہے گا جب تک اسے پرامن طور پر حل نہیں کر لیا جاتا۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ ہندوستان سے اخبار ہندوستان ایکسپریس نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ دہلی میں اسمبلی الیکشن کے لیے ووٹنگ کی تکمیل، ایگزٹ پول نے بڑھائی الجھن، کسی نے آپ کی واپسی کا اندازہ لگایا تو کسی نے بی جے پی کی آمد کی سنائی خوشخبری۔ امریکہ سے ملک بدر 100 سے زائد ہندوستانیوں کی امرتسر آمد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضہ کرنے کا اعلان۔ بیلجیم کے نئے وزیر اعظم ویئر اقتصادی اور سیکورٹی اصلاحات کو ترجیح دیں گے۔ مصنوعی ذہانت سے مقدمات کے فیصلے، یو اے ای میں نئے نظام کی آزمائش شروع۔ اقوام متحدہ نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو نسل کشی کے مترادف قرار دیا۔ مغربی کنارے میں 5,000 فلسطینی کنبے بے گھر۔ اور سامعین، اخبار قومی تنظیم کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دہلی اسمبلی انتخابات، ووٹنگ مکمل، اوسط 57.86% ووٹنگ۔ حکومت کو امریکہ میں ہندوستانی شہریوں کو ہراساں کرنے کی مخالفت کرنی چاہیے، کانگریس۔ سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو منی پور کے ماورائے عدالت قتل کی جانچ کرنے والی ایس آئی ٹی کے سربراہ کو تبدیل کرنے کی دی اجازت۔ وفا عباس نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی. لکھنؤ کی انسانیت، تعلیم اور ورثے کو نئی زندگی دینے کا پھل. غزہ کی پٹی کے انتظام کے لیے ورکنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے فلسطینی کابینہ. حماس، اسرائیل کا آپس میں جنگ بندی ضابطے کی خلاف ورزی کا الزام. اور سامعین، اخبار ہندوستان ایکسپریس نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے ٹرمپ کا فیصلہ. ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ میں رہ رہے غیر مقیم ہندوستانیوں کی مشکلات میں اضافہ ہی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، بلکہ بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کو پکڑ پکڑ کر وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر ایک امریکی فوجی طیارے میں بٹھا کر 100 سے زائد ہندوستانیوں کو واپس وطن پہنچایا گیا. امریکی فوجی طیارے میں ہندوستان لائے گئے ان شہریوں کو چنڈی گڑھ ایئرپورٹ پر ہندوستانی حکام کے سپرد کیا گیا. اب اسے محض اتفاقی کہا جاتا ہے کہ جب امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم جاری تھی، بعض ہندوستانی بڑے خوش فہم تھے اور انہوں نے ٹرمپ کی جیت کے لیے ہارن تک کرنا ضروری سمجھا. شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کی شک میں ہندوستانیوں کے لیے امریکہ میں اچھے دن آ جائیں گے. ٹرمپ کی جیت کے بعد ذرائع ابلاغ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان کے لیے ٹرمپ کی جیت فائدے کا سودا ثابت ہو، کیونکہ ٹرمپ اور مودی کے ذاتی رشتے بڑے خوشگوار ہیں. ایسا دعویٰ کرنے والے لوگ ٹرمپ اور مودی کے سابقہ ریکارڈ کے پیش نظر رکھتے ہوئے رائے زنی کر رہے تھے، لیکن ٹرمپ کی جیت کے بعد جس طرح امریکی سیاست نے انگڑائی لینا شروع کیا، اس سے ابتدا میں یہی اندازہ لگایا جانے لگا کہ شاید جو خوش فہمی پالی جا رہی تھی، حقیقی صورتحال اس کے برعکس ظاہر ہو رہی ہے. ایک طرح سے نو منتخب امریکی صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت نہ دے کر اپنے ارادے واضح کر دیے. ذہن نشین رہے کہ امریکی صدر کی تقریب حلف برداری میں دنیا بھر کی جن اہم شخصیتوں کو مدعو کیا گیا تھا، ان میں وزیر اعظم ہندوستان کا نام شامل نہیں تھا. ہندوستانی وزیر خارجہ نے بہرحال امریکی صدر کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کیا اور اس طرح یہ واضح کیا کہ امریکہ کی ترجیحات بدلے ہوئے حالات میں کیا ہیں. حالانکہ ہندوستانی ذرائع ابلاغ نے اس واقعے کو بڑی خبر کے طور پر نشان زد نہیں کیا، لیکن عالمی میڈیا میں یہ خبر اہمیت کی حامل بنی کہ ہندوستانی وزیر اعظم کو ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں مدعو نہیں کیا گیا، جبکہ چینی صدر امریکہ کے خاص مہمان بنائے گئے. امریکی صدر کے کمان سنبھالتے ہی ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں مقیم ان لوگوں کو نشان زد کرنا شروع کیا جو امریکہ کے موجودہ قوانین اور ضابطے کی روشنی میں غیر قانونی طور پر امریکہ میں قیام کے جرم میں ملوث تھے. دنیا بھر سے امریکہ میں آنے والے لوگوں کے لیے ویزے کا جو نظام یہاں موجود ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے کمان سنبھالتے ہی اس میں بعض تبدیلیاں بھی کی گئیں اور ان تبدیلیوں کا اثر دنیا بھر کے شہریوں پر پایا جانے لگا. پہلے یہ اطلاع آئی کہ ہندوستان سے امریکہ پہنچنے والے بعض بزرگ جوڑوں کو وہاں سے باہر کیا گیا، اور پھر غیر قانونی طور پر مقیم ہندوستانیوں کو بڑے پیمانے پر نشان زد کرنے کا عمل شروع ہوا ہے. اس وقت ہندوستانی میڈیا میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے 18,000 کے قریب ایسے ہندوستانیوں کی شناخت کی ہے جو ان کے بقول غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہے. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ
کتاب ہے بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نوی آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
پیغمبر آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا، اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھیں تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین آئیے اب سورہ تحریم کی 10 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرب یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا۔ اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں، جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران۔ فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں، اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی۔ لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے۔ وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، تیری مرضی میری مرضی فاطمہ،
خوشی فاطمہ کی ہے ہوئے کی تاج پوشی فاطمہ
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. مکمل فلسطین فلسطینی عوام کا ہے، اس پر کسی غیر کا کوئی حق نہیں، رہبر انقلاب اسلامی. اوپیک کے سیکرٹری جنرل کی صدر ایران سے ملاقات، صدر پزشکیان کی جانب سے اوپیک کے رکن ممالک کے اتحاد پر زور. فلسطینی عوام کو غزہ سے بے دخل کرنے پر مبنی امریکی صدر کے بیان پر عالمی رد عمل، فلسطین سے لے کر اقوام متحدہ تک سبھی امریکی سازش کے خلاف. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جھوٹے الزامات کے ساتھ ایران کی طاقت کا اعتراف. اور پاکستان کی جانب سے فلسطینی قوم کے مفادات کی حمایت جاری رکھنے پر تاکید، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان مسترد. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی کی آفیشیل ایکس پوسٹ میں ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ مکمل فلسطین فلسطینی عوام کا ہے اور اس پر کسی غیر کا کوئی حق نہیں ہے. ایسے وقت میں کہ جب امریکہ اور صہیونی حکومت غزہ سے فلسطینی عوام کو بے دخل کر کے دیگر ممالک میں انہیں بسانے کی سازش میں مصروف ہیں، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے آفیشیل ایکس ہینڈل پر عبرانی سمیت مختلف زبانوں میں ایک پوسٹ ڈالی گئی ہے جس میں رہبر انقلاب اسلامی کا وہ معروف جملہ درج کیا گیا ہے جو آپ نے ماضی میں فلسطین کی مکمل ارضی سالمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے، اور اس میں مکمل فلسطین کو فلسطینی عوام کی جاگیر قرار دیا ہے. پوسٹ میں آیا ہے کہ مکمل فلسطین از نہر تا بحر فلسطینی عوام کا ہے. قابل ذکر ہے کہ از نہر تا بحر سے مراد دریائے اردن اور بحر روم کا درمیانی علاقہ ہے جس میں فلسطین واقع ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر پزشکیان نے اوپیک کے اراکین کے درمیان اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران تمام جنگوں کا خاتمہ اور امن چاہتا ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اوپیک کے سیکرٹری جنرل حیثم الغیث سے ملاقات میں ان کے دوبارہ انتخاب کی مبارکباد دی اور اوپیک کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے نئے دور میں ان کی کامیابی کی آرزو کی۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم جس طرح کے ملک کے اندر ملی وفاق، یکجہتی اور اتحاد کے قائل ہیں، اسی طرح اپنے پڑوسی اور اسلامی ملکوں کے درمیان بھی بھائی چارے کے استحکام کی فکر میں ہیں۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اوپیک کے اراکین کے درمیان مشترکہ پالیسی، یکساں نقطۂ نگاہ اور سب کا ہم آواز ہونا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ صدر ایران نے اوپیک کو سیاسی کھیل سے دور رکھنے کو بنیادی اصول قرار دیا اور کہا کہ اوپیک کے اراکین کے درمیان تجربات اور کامیابیوں کا تبادلہ اور عالمی منڈی کا باہمی تعاون سے اجتماعی مینجمنٹ بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوپیک کے اراکین کو ایسی روش اپنانے کی ضرورت ہے کہ ان کے اقدامات سے دوسرے اراکین کو نقصان نہ پہنچے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر اوپیک کے اراکین متحد ہوں اور یکجہتی سے کام کریں تو امریکہ اس کے کسی رکن پر نہ تو پابندی لگا سکتا ہے اور نہ ہی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اوپیک کے سیکرٹری جنرل حیثم الغیث نے اوپیک میں ایران کے تعمیری کردار کی قدردانی کی اور کہا کہ ایران نے اوپیک کے بانی رکن کی حیثیت سے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ حیثم الغیث نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اوپیک کے اراکین ایک کنبے کے اراکین کی طرح اجتماعی مفاد میں سوچیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جذبہ تعاون کی تقویت اوپیک کے رکن ملکوں کے مستقبل کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہونے سے اوپیک کی طاقت اور عالمی منڈی میں اس کا کردار بڑھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے غزہ میں نسلی تصفیے اور امریکی قبضے کی سازش کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک بیان جاری کر کے امریکی صدر کے موقف کو فلسطین کو ختم کرنے کے لیے صہیونی حکومت کی سازش کا تسلسل قرار دیا اور بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے اس سازش کی مخالفت کا مطالبہ کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینی قوم نے صہیونیوں کے تمام مظالم اور جرائم کے باوجود گزشتہ 76 سال سے استقامت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑا نہیں ہے۔ آج بھی امریکہ اور غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی قومی اور تاریخی شناخت کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ امریکی صدر کے حالیہ بیان کو، جس میں فلسطینیوں کو زبردستی اردن اور مصر کوچ کرانے کی بات کہی گئی ہے، بین الاقوامی اصولوں اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اسی لیے اسے سرے سے مسترد اور اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس سلسلے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی سے بھی ٹھوس موقف اپنانے کا مطالبہ کیا۔ ایران کی سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے صہیونی حکام کی ہرزہ سرائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں سخت خبردار کیا ہے۔ العالم نیوز چینل کے نامہ نگار نے جنرل سلامی سے سوال کیا کہ صہیونی حکام اور ان کے ذرائع ابلاغ ایران کے ایٹمی مراکز پر حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، سپاہ پاسداران کا کیا جواب ہے؟ جنرل سلامی نے ایران کے خلاف دھمکیوں کی طویل تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھمکیاں کوئی نئی نہیں ہیں، تاہم ہم انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر نے کہا کہ دھمکیوں سے زیادہ اس کا جواب اہم ہے جو میدان عمل میں سامنے آئے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اگر ہمارے قومی مفادات پر وار کرتی ہے تو ہمارا جواب سخت اور وسعت کے اعتبار سے غیر متوقع اور شدید ہوگا۔ جنرل سلامی کا کہنا تھا کہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ دیگر طاقتیں ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں۔ ایران کے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے کہا ہے کہ شہید بہمن باقری ڈرون کیریئر جنگی جہاز کو سپاہ پاسداران کی بحریہ کی فلیٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ایڈمرل تنگسیری نے بتایا کہ انقلاب اسلامی کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر 2.5 سال کی محنت کا نتیجہ سامنے آیا اور شہید بہمن باقری جنگی جہاز کی رونمائی کی گئی، جو کہ اسلامی انقلاب کے بعد کے اہم ترین اور بہت بڑے بحری جنگی منصوبوں میں شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جنگی جہاز پر ڈرون طیاروں کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے مخصوص رن وے بنایا گیا ہے اور یہ ڈرون طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ہینگر سے بھی لیس ہے۔ بیان کے مطابق اس جنگی جہاز پر غوطہ خور اور کمانڈو دستے بھی موجود ہوں گے اور آپریشن تھیٹر، لیب، دواخانے سمیت تمام وسائل سے لیس اسپتال اور اسپورٹس ہال بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے بتایا کہ یہ جہاز جو دور مار میزائلوں سے بھی لیس ہے، 1 سال تک ساحل سمندر سے دور رہ کر کارروائیاں انجام دے سکتا ہے۔ فلسطینی عوام کو غزہ سے بے دخل کرنے پر مبنی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بیان پر مختلف حلقوں سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب نے فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے جبری طور پر باہر نکالنے پر مبنی ٹرمپ کے خطرناک بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ روئے زمین کی کوئی بھی طاقت ملت فلسطین کو ان کی آبائی سرزمین سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب ریاض منصور نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے امریکی صدر ٹرمپ کے خطرناک بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مصر، اردن اور بعض دیگر ممالک فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے باہر نکالنے کے مخالف ہیں۔ ریاض منصور نے کہا کہ غزہ فلسطین کا ایک حصہ ہے اور فلسطینی اپنی سرزمین سے ہرگز باہر نہیں نکلیں گے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سمجھوتا فلسطینیوں کو ان کے گھروں میں واپس لانے کا ضامن ہے، نہ کہ انہیں باہر نکالنے کا۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرش نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے جبری بے دخل کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اینٹونیو گوٹیرش نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر ان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات سے حالات مزید خراب اور پیچیدگی کی طرف جا سکتے ہیں، ہم فلسطین کے 2 ریاستی حل کی توثیق کرتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دورے واشنگٹن کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بے بنیاد دعووں اور جھوٹے الزامات کے درمیان اس کی طاقت کا بھی اعتراف کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غاصب صہیونی وزیر اعظم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران بڑا طاقتور ملک ہے۔ جب ایک نامہ نگار نے ٹرمپ کے اس بیان پر رد عمل میں ان سے پوچھا کہ کیا ایسے وقت میں کہ جب ایران بہت کمزور ہو چکا ہے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس کے ایٹمی مراکز پر حملہ کر دیا جائے، تو ٹرمپ نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر ایران ہرگز کمزور نہیں ہے بلکہ اتفاق سے بہت طاقتور ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی صدر نے کہا کہ اگر ہم اس معاملے کو بغیر کسی جنگ کے ختم کر لے جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ امریکی صدر سے جب ایران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایران کے خلاف صدارتی میمو سے نفرت تھی، میں چاہتا ہوں کہ ایران کامیاب اور پرامن رہے، مجھے ایران کے خلاف کارروائی سے نفرت ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھے معاہدے کے لیے تیار ہوں، آپ غیر معمولی لوگ ہیں، مجھے ایک ایسے اچھے معاہدے کی امید ہے جس سے کسی قسم کا بحران کھڑا نہ ہو۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ امن اور چین کے خواہاں ہیں اور بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی اسلحہ نہ بنائے۔ واضح رہے کہ ایران کے خلاف امریکی صدر کا مذکورہ دعویٰ ایسے حالات میں سامنے آیا ہے کہ ایران بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ این پی ٹی معاہدے کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی ڈاکٹرائن میں کسی قسم کے ایٹمی اسلحے کا قائل نہیں ہے، اور ساتھ ہی ملک کی اعلی قیادت بھی ایٹمی ہتھیاروں کی ساخت، نگہداشت اور استعمال کو جائز نہیں سمجھتی۔ اس کے علاوہ سابق دور حکومت میں ایران کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کا جارحانہ اور معاندانہ رویہ بھی ان کے دعووں کی تردید کرتا ہے، جن میں انہوں نے واضح طور پر بین الاقوامی ضابطوں اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے غیر قانونی اقدامات کا سہارا لیا اور ایران کے ساتھ طے پانے والے بین الاقوامی جامع ایٹمی معاہدے کو تاریخ کا بدترین معاہدہ قرار دیتے ہوئے اس سے نکلنے کا اعلان کر دیا تھا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک اور غیر منصفانہ ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ہفتے وار بریفنگ میں کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین کے بارے میں پاکستان کا موقف واضح ہے، فلسطین کے لیے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ دو ریاستی حل کے حامی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے سے متعلق صحافیوں کے سوالات پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ فلسطین اور فلسطینیوں کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا، فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن واضح ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق بیان کو ناانصافی پر مبنی قرار دیتے ہوئے فلسطینی عوام کے حق میں اپنا دو ٹوک موقف دہرایا۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کا مسئلے فلسطین پر موقف 1947 سے واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ان خلاف ورزیوں کو بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ گوانتانامو بے کے دوبارہ کھلنے سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا کہ یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بات چیت کا حصہ نہیں ہے، جبکہ جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے حوالے سے پاکستانی حکومت جرمن حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکے میں ہزاروں مشتعل مظاہرین نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی گھر کو آگ لگا دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر شیخ حسینہ واجد کا خطاب شروع ہوتے ہی مظاہرین نے ڈھاکے میں موجود ان کے آبائی گھر پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کے آبائی گھر کو پہلے آگ لگائی اور پھر کرین سے گرا دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے اپنے حامیوں سے سوشل میڈیا پر خطاب کے اعلان پر مظاہرین نے احتجاج کیا اور دھمکی دی تھی کہ اگر سابق وزیر اعظم نے خطاب کیا تو ان کے آبائی گھر کو گرا دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ڈھاکے میں واقع یہ گھر شیخ مجیب الرحمان کا تھا، جسے شیخ حسینہ واجد نے اپنے دور اقتدار میں میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ سے آپ رجوع کریں، جس میں تازہ ترین خبریں، ایران اور علاقائی خبریں خاص طور پر مورد توجہ قرار پائیں گی۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران سے اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آئیے اپنے قلوب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کرتے ہیں۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا۔ تیرا وصف کیسے کریں زمین